This is VOA News. I'm Jim Bertel. Turkish forces approached a key Kurdish-held town in northern Syria on Sunday. This set off clashes that allowed hundreds of Islamic State supporters to escape from a camp for displaced people. It also prompted U.S. soldiers to withdraw from a nearby base. Turkish President Recep Tayyip Erdogan says Turkey's military and its Syrian rebel allies will advance 30 to 35 kilometers into Syrian territory. The UN is warning that conditions for hundreds of thousands of civilians caught in the midst of Turkey's military offensive are rapidly deteriorating. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs estimates more than 130,000 people are newly displaced. OCHA spokesman Jens Laerke says most displaced people are staying with relatives in host communities, but a growing number are living in collective shelters. He says UN figures indicate up to 400,000 civilians may require assistance and protection as the war escalates in the coming period. He tells VOA it will be difficult to provide this aid because of insecurity and limited access to people in need. He says a number of NGOs have scaled down their operations and relocated their staff. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Hong Kong pro-democracy activists and riot police clashed around the city on Sunday. Several rallies and shopping malls started peacefully with a few hundred people. But by late afternoon, hardcore activists trashed shops and metro stations and erected roadblocks around the city. Police made numerous arrests and deployed tear gas to disperse protesters. For more news whenever you need it, please visit us at voanews.com. From Washington, this is VOA News. At a Saturday summit, Chinese leader Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi agreed to set up a high-level group to tackle India's large trade deficit with China. Xi and Modi held nearly 6 hours of talks in their second annual summit, designed to break through decades of distrust. Japan has deployed thousands of troops and rescue workers after one of the strongest storms in years. AP's Charles de Ledesma reports.
Japan authorities say over 20,000 military troops, as well as numerous helicopters and boats, have been deployed in a massive relief operation aimed at rescuing people stranded in flooded homes. The death toll from a ferocious typhoon has hit double figures, with more missing. One woman is reported to have fallen to her death from a rescue helicopter. Public broadcaster NHK says 14 rivers across the nation had flooded, some spilling out in more than one spot. I'm Charles de Ledesma.
Tunisians are voting today in a presidential runoff pitting a conservative academic against a media magnate fresh out of jail, reflecting a shift in the country's post-revolution political landscape. This voter is hoping the outcome will begin a new era in Tunisia. She says today they have a clear vision and hopes everything that will happen in the next 5 years will be better for Tunisia. The political newcomers swept aside the old guard in the first round, highlighting voter anger over a stagnant economy, high unemployment, and poor public services in the cradle of the Arab Spring. In an interview on Sky News, British Labour Party leader Jeremy Corbyn says he is unlikely to support a deal agreed between Prime Minister Boris Johnson and the European Union as talks to find an agreement intensify. Reuters' David Doyle reports.
Brexit talks with the European Union to strike a last-minute deal are getting serious, the British government said on Sunday. But opposition leader Jeremy Corbyn says it's unlikely he'll back an agreement.
So I think the problem areas are of regulation and deregulation, which come from whatever trade arrangement there is with Europe and the wider world, but also perhaps very seriously is the Irish border issue.
Intense negotiations were taking place at the weekend after British Prime Minister Boris Johnson backed down in key areas, including dropping a demand for customs checks on the island of Ireland. The leader of the House of Commons, Jacob Rees-Mogg, speaking on Sophie Ridge on Sunday, said the progress was encouraging.
That is Reuters' David Doyle reporting. The Los Angeles County Fire Department says the wildfire in the San Fernando Valley is now 33% contained. The fire covers 31 square kilometers. Officials in New Orleans say two people died in the partial collapse of a hotel under construction. There is still one person missing. From Washington, I'm Jim Bertel, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ کے اہم موضوعات پر فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ فیچر پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام میں نشر ہوئے۔ آج ہم پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کی سفارتی کوشش کے دنیا پر اثرات، اور پھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد وہاں 9 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کے کم سے کم 144 بچوں کی گرفتاری، افغانستان میں عشروں سے جاری جنگ سے خواتین اور بچے کیسے متاثر ہوئے، اور پھر پاکستان میں ڈینگی بخار کے بارے میں بھیجی گئی رپورٹیں شامل کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی کا خصوصی انٹرویو، جس میں انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور پاک بھارت تناؤ کے باعث ثقافتی تبادلوں پر لگنے والی بندشوں کے بارے میں بات کی۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ مواخذے پر فیچر، اور ساتھ ہی ایک وضاحتی رپورٹ بھی پیش کریں گے جس میں بات ہوگی کہ صدر کا مواخذہ کیسے ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں سینماؤں کی زینت بننے والی ایک حالیہ فلم جوکر، جس نے نہ صرف پہلے ہفتے میں ریکارڈ بزنس کیا بلکہ ساتھ ہی اس پر ایک بڑا تنازع بھی کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر مبذول کروائی اور عالمی رہنماؤں سے اپیل کی کہ بھارت پر اس سلسلے میں دباؤ ڈالا جائے۔ لیکن کیا بین الاقوامی برادری پاکستان کے نقطہ نظر سے متفق نظر آتی ہے؟ یہ سوال پوچھا امان اظہر نے واشنگٹن کے تجزیہ کاروں سے۔
بھارت کی جانب سے کشمیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں ضم کیے جانے کے خلاف پاکستان کی سفارتی کوششیں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی جاری رہیں۔ بھارت کے لیے البتہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کا باہمی معاملہ ہے جس میں کسی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی ثالثی کی پیشکش کو دونوں ممالک کی مرضی سے مشروط کیا ہے، جیسے کہ بھارت کہتا آیا ہے۔
یقیناً میں مدد کرنا چاہوں گا اگر دونوں پاکستان اور بھارت چاہیں کہ میں ایسا کروں۔
تو پاکستان کی کشمیر پالیسی اور سفارتکاری بین الاقوامی برادری کو بھارت کے خلاف قائل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہے؟
پاکستان has placed Kashmir...
مسئلہ کشمیر لمبے عرصے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے اس کی وجہ تاریخ، انصاف اور نظریاتی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ یہ مؤثر خارجہ پالیسی کی ترکیب ہے، کیونکہ پاکستان اس معاملے پر کسی بھی اہم ملک کی سوچ تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا، جس کے باعث تنازع کی شکل وہی رہی ہے جیسا کہ بھارت چاہتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کا باہمی مسئلہ ہے۔
مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ماون وائن بام کے نزدیک پاکستان کی کشمیر پالیسی موجودہ حالات سے مطابقت نہیں رکھتی۔
مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی حکمت عملی کے انحصار اس بنیادی نقطے پر ہے کہ کشمیر ابھی بھی حل طلب معاملہ ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنائے جانے سے اس مسئلے کی نوعیت بدل چکی ہے اور پاکستان کے موقف پر واپس جانا اب مشکل ہے۔
لیکن سابق امریکی سفارتکار رچرڈ باؤچر کہتے ہیں کہ کشمیر پر اقدامات کے سبب بھارت اب پاکستان پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا سکے گا۔
یہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے۔ یہ کشمیر سے وابستہ پاکستانی مفادات سمیت سرحد پار آزادانہ آمد و رفت، استصواب رائے، خود مختار ریاست جیسے تمام منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس اعتبار سے اس اقدام کا مقصد ان تمام تاریخی منصوبوں کی نفی کرنا ہے اور اس کی جگہ یہ باور کرانا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔
تحقیق کاروں کے نزدیک پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کئی دہائیوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کے باعث یہ پالیسی معروضی علاقائی حالات سے مطابقت نہیں رکھتی، جس سے اس کے سفارتی کامیابی کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جموں اور کشمیر کی ہائی کورٹ کی جووینائل جسٹس کمیٹی نے بھارت کی سپریم کورٹ میں اس ہفتے ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کی منسوخی کے بعد
9 साल से लेकर 18 साल की कम उम्र के कम से कम 144 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। अगरचे हुकाम का कहना है कि कैदियों को रिहा कर दिया गया है, मगर एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 4,000 शहरी अब भी गिरफ्तार या नजर बंद हैं। आपको लिए चलते हैं भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में, जहां बहुत से गिरफ्तार या लापता अफराद के खानदान अभी भी अपने प्यारों के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की रिपोर्ट।
5 अगस्त को भारत ने अपने जेर इंतजाम कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी को खत्म करके इसे बराह रास्त वफाक के कंट्रोल में लाने का ऐलान किया। इस मुतनाज इकदाम से एक दिन पहले रियासत में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट और दूसरे कवानीन के तहत नजरबंद होने वालों में 3 साबिक उज़राए आला समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और सरगर्म कारकुन भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में मकामी नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे बेशतर नौजवानों के वालदैन जहनी करब से गुजर रहे हैं।
अगर हम मर जाएंगे तो हमें कौन कंधा देगा? यहाँ बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है। मैं इस मुसीबत से आजाद होना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा बेटा ही बंद नहीं, कई दूसरे नौजवान भी कैद किए गए हैं।
अहदेदार कहते हैं कि बेशतर गिरफ्तारियां अमन अमान को बरकरार रखने के लिए एहतियाती तौर पर की गईं और हिरासत में लिए गए ज्यादातर अफराद को अब रिहा किया जा चुका है।
लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सूरत हाल में कई तरह की गिरफ्तारियां की जाती हैं। इनमें से एक रोकथाम के लिए की जाती है ताकि शरपसंद पुरअमन माहौल खराब न कर पाए।
जेर हिरासत नौजवानों के रिश्तेदारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है।
मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को रिहा किया जाए। मेरा उसके सिवा कोई सहारा नहीं। मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरा बेटा 15 रोज से कैद है, उससे कोई खता सरजद नहीं हुई है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि गिरफ्तार शुदा अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इजहार ख्याल पर आयद हर किस्म की बिलवास्ता और बिलावास्ता पाबंदियों को खत्म किया जाए। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमीन, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
गुज़श्ता कई अशरों से जारी जंग की सूरत हाल की वजह से अफगानिस्तान में बच्चों और ख्वातीन की कई नस्लें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान में आने से पहले वहां तालिबान की हुकूमत थी, जिन्होंने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा रखी थी। मुल्क के अंदर लाखों बच्चे और ख्वातीन अब भी गुर्बत और लड़ाई के बायस इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। लाखों अफराद के लिए जिंदा रहना ही एक चैलेंज है। इस बारे में तफसीलात दे रहे हैं नदीम याकूब अपनी इस रिपोर्ट में।
ये बच्चे काबुल में कचरे के एक ढेर से खाने के बचे खुचे टुकड़े तलाश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत में बेघर होने वाले खानदानों के लिए ये रोजाना का मामूल है, मगर ढूंढने के लिए यहाँ कुछ है नहीं और ये खतरनाक काम है।
कुत्ते हमारा ताकुब करते हैं, कभी कभार तो काट भी लेते हैं। एक दिन एक कुत्ते ने मेरी टांग पर काट लिया था। मैंने क्लिनिक से दवाई ली मगर अब भी वहाँ पर दर्द होता है।
गलाल और उसका खानदान सैकड़ों पनाह गजीनों के साथ अफगानिस्तान के सूबे कपीसा से फरार होकर काबुल आए। तगाब कैंप काबुल में पनाह गजीनों के 60 कैंपों में से एक है। कैंप के मुंतजिम कहते हैं कि मुहाजरीन के लिए सरकारी इमदाद न होने के बराबर है।
हमारी हालत बहुत खराब है और ये अबतर होती जा रही है। मरीजों के इलाज के लिए पैसे नहीं है, ईंधन के लिए लकड़ी नहीं है। पिछले चंद बरसों में हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमें क्लिनिक और एम्बुलेंस की जरूरत है।
अकवामे मुत्तहिदा के अदादो शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान में बेघर होने वालों की तादाद 20 लाख से जायद है। लड़ाई और तशद्दुद के वाकयात, खुश्क साली, कहत और सैलाबों की वजह से बहुत से खानदान अपने इलाकों से नकल मकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान से वापस आने वाले अफगान शहरियों की वजह से मुल्क के अंदर पनाह गजीनों की तादाद बहुत बढ़ गई है।
मैं अक्सर वीरान इमारतों में खुराक और लोहे के टुकड़ों की तलाश में जाता हूं, जो मैं कबाड़ी को बेचता हूं, तो स्कूल जाने का वक्त नहीं मिलता।
میں اسے صبح کی نماز سے پہلے اٹھا دیتی ہوں، پھر وہ خوراک اور کباڑ اکٹھا کرنے چلا جاتا ہے۔ جو کھانا یہ لاتا ہے وہ میں دوسرے بچوں کو کھلاتی ہوں، کبھی تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
میں کوئی کپڑے نہیں خریدتی، لوگ جب میرے پھٹے کپڑے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے استعمال شدہ کپڑے مجھے دے دیتے ہیں۔
افغانستان میں برسوں سے جاری جنگ کی وجہ سے معاشرے کے کمزور طبقے، خصوصاً خواتین اور بچے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ لاکھوں بچے اور لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں۔ شفیقہ موسوی ایسی ہی ایک افغان خاتون ہے جنہیں جنگ کی وجہ سے ایران میں پناہ لینی پڑی۔ 63 برس کی عمر میں وہ اب کابل میں تعلیم بالغاں کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔
جنگ مجاہدین و خلقی شروع،
مجاہدین اور کمیونسٹ کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ جس اسکول میں میں پڑھتی تھی اسے دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ 2 اور رات تک لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول میں آگ لگی رہی، تو میری تعلیم اسی دن ختم ہو گئی۔
5 پہلے وہ وطن واپس لوٹی اور تعلیم بالغاں کے اسکول میں داخلہ لیا۔ افغانستان کی وزارت تعلیم کے مطابق 45 سے زیادہ عمر کے 60% افغان شہری ناخواندہ ہے۔ ملک میں اب بالغوں کے 5,000 سرکاری اسکول ہیں جن میں 1,20,000 افراد تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو جناب، آج کل پاکستان میں ڈینگی بخار کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اب تک ہزاروں کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامتیں اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور کس وقت یہ اقدام اٹھانا ضروری ہیں، یہ بتا رہی ہیں انڈس ہسپتال کراچی کی ڈاکٹر سمرینا۔
سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ڈینگی جو ہے، جیسے باقی وائرل النیسز ہیں، یہ ایک ایسی وائرل النیس ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں 1% سے کم لوگ کمپلیکیٹ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کو ڈینگی ہو گیا، یہ سمٹومیٹک کہتے ہیں۔ دیکھیں، علامتیں نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا مائلڈ النیس ہے کہ وہ خود باڈی ریکور کر لے گی۔ ہماری باڈی کا ایک قوت مدافعت ہے جو بہت سارے ڈیزیزز کو خود فائٹ آف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر سمٹمس آ رہے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کب ایسے سمٹمس ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے ڈینگی فیور جنرلی اس کے 3 فیز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جب تیز بخار کا فیز ہوتا ہے، اس کے بعد ایک کریٹیکل فیز ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ریکوری فیز۔ اور یہ 10 کے اندر، جیسے ایک مچھر نے کاٹا، اس کے 4 سے 10 کے اندر علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ علامتیں ظاہر ہونے کے بعد سے وہ 10 تک کا ہوتا ہے، 10 سے 15 تک کا۔ اور اس میں پہلے 4 سے 7 تک میں بخار آتا ہے، تیز بخار، ہڈیوں میں درد، جسم میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، شدید سر میں درد، جسم پہ لالی آ جانا، آنکھوں میں لالی آ جانا، متلی محسوس ہونا، چکر آنا، ایسا گری گری طبیعت ہونا کہ جسم اٹھا نہیں جانا، ایسا ہو کہ بھوک نہیں لگ رہی انسان کو، اور موشن آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے سمٹمس ہو سکتے ہیں۔ اور تیز بخار اتنا تیز کہ 104 تک بھی جا سکتا ہے۔ جب اگر ایسا ہو، آپ کو تیز بخار شروع ہو جائے، تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے اور ڈینگی کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے، ڈینگی کا بھی اور ملیریا کا بھی، کیونکہ مچھر سے ہوتے ہیں اور دونوں ہی کامن ہیں اور دونوں اسی طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر ڈاکٹر کے پاس گئے، فرض کریں ڈینگی کا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا ہے، تو اس کے بعد پھر 2 پاتھ ویز ہیں۔ اگر مریض ایسا ہے کہ وہ گھر پہ، اس کا علاج ہے پانی، جتنا فلوئڈ دے سکتے ہیں اتنا فلوئڈ دیتے ہیں، اس کی کوئی اسپیسیفک اینٹی بایوٹک نہیں ہے، کیونکہ یہ وائرس ہے تو اینٹی بایوٹک تو کام کرتی نہیں ہے، اسپیسیفک اینٹی وائرل بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی یہ ہوتی ہے کہ ہم سپورٹیو کیئر دیتے ہیں۔ سپورٹیو کیئر میں مین اسٹے ہوتا ہے کہ اچھے فلوئڈ دیں۔ اگر مریض خود سے اورلی فلوئڈ لے سکتا ہے تو جو ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے منہ سے او آر ایس لیں، جوسز لیں، پانی لیں۔ کم از کم 2 سے 2.5 اورل فلوئڈ انٹیک ہونا چاہیے۔ اگر وہ اتنا نہیں پی پا رہا تو پھر ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے۔
پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی بھی موروثیت کا اثر رکھتی ہے۔ فوک میوزک ہو یا صوفی کلام، ماضی کے نامور فنکاروں کا فن اور نام اب ان کی اگلی نسل آگے بڑھا رہی ہے۔ انہی میں شمار ہوتا ہے سائیں ظہور اور الن فقیر کے فرزندوں کا، جو فوک میوزک میں اپنی منفرد پہچان بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ اس بارے میں کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ.
پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی میں بھی موروثیت کا عنصر واضح دکھائی دیتا ہے، لیکن اپنے باپ دادا کے نام اور فن کو آگے چلانا اتنا بھی آسان نہیں. فوک میوزک کا بڑا نام مرحوم الن فقیر کے فرزند واحد الن فقیر کے مطابق ان پر اپنے والد کے نام اور کام کا آج بھی دباؤ موجود رہتا ہے.
بہت بڑا پریشر، کیونکہ جتنا وہ کام کر گئے اتنا کرے گا تو وہاں پہنچے گا نا. تو محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت، سخت، اور ہم نے محنت کی. مجھے تو سچی بات ہے کہ فقیر سائیں الن فقیر کی وجہ سے لوگ جانتے، اب واحد اللہ میرے نام سے بھی جاننے لگ گئے. یعنی جتنی آپ محنت کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا.
سائیں ظہور کے بیٹے شرافت علی بھی اپنے شوق اور لگن سے صوفی کلام کو سیکھ رہے ہیں. روز ریاضت ان کے فن کو نکھارنے میں مدد دے رہی ہے.
عشق دا چرخا ہجر دی پونی.
یہ سمندر ہے، اس میں جتنا بھی سیکھ لیں بہت ہی کم ہے، کیونکہ پوری زندگی لگ جاتی ہے سیکھنے کے لیے. اس کو جتنا بھی سیکھ لیں بہت ہی کم ہے. ابھی تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کی. ہم صبح صبح ریاض لازمی ہم نے کرنا ہوتا ہے، چاہے ہم کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ ریاض ضروری ہے ہمارے لیے. جتنا یہ کم کر لیں، جتنا بھی یہ ایک دن کے لیے چھوڑ دیں تو بس ایسے ہی ہے کہ 21 دن پیچھے ہو گئے.
واحد الن فقیر کے مطابق صوفیانہ کلام پڑھنے کے لیے مزاجن فقیر ہونا ضروری ہے.
فقیر فے فکر کرو، پھر ذکر پیدا ہوگا. کاف کنایت، یعنی جہاں 100 خرچہ ہے وہاں 90 کرو، 10 بچاؤ. یہ یقین، اللہ پر یقین ہے کہ ہمارا رزق وہ دے گا. رے سے ریاضت، یعنی اپنا کام کرو، وہ پہلے کرو پھر اور کوئی کام کرو، تاکہ ریاضت ضروری ہے. اس لیے جو یہ چار کام جس کے پاس ہوں گے وہ فقیر ہے، اس کو ہم فقیر کہتے ہیں.
صوفی کلام کے ذریعے امن اور محبت کا پیغام پھیلانا ہی ان فنکاروں کے نزدیک خدمت ہے.
ابو نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ایسا بھی پڑھے، ہمیں صرف صوفیانہ کلام چاہیے کہ صوفیانہ میں اللہ کا نام ہو اور پیارا چلے. جیسے کہ یہ ہو نا، صوفی کو پیارے سے پڑھا جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے.
مستقل محنت، ریاضت اور لگن ہی سے یہ نسل اپنے والد کے نام اور کام کو آگے بڑھانے اور اپنی پہچان بنانے میں مصروف عمل ہے. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی.
حال ہی میں لاہور میں ڈالفن شو منعقد ہوا، لاہوریوں کے لیے یہ نئی تفریح کا باعث بنا. لیکن جہاں یہ بہت سے لوگوں کی دلچسپی کا سبب بنا، وہیں کچھ لوگوں نے اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے بھی دیکھا. یہ بتا رہی ہیں لاہور سے سمن خان.
اپنے منہ پر گیند رکھ کر اچھالتی اور اپنے دوست کو بوٹل نوز پر کھڑا کر کے تالاب کا چکر لگانے والی یہ ڈالفن دل لبھانا اچھی طرح جانتی ہے. ڈالفنز کے ایسے کرتب لاہور میں شائقین اپنے سامنے پہلی بار دیکھ رہے ہیں. منتظمین کا دعویٰ ہے کہ یہ شو عالمی معیار کے مطابق چلایا جا رہا ہے اور اس میں شامل جانوروں کا اچھی طرح خیال رکھا جاتا ہے. یہ ڈولفن شو یوکرائن اور روس کی کمپنیوں کی مدد سے پاکستان لایا گیا ہے.
ہماری 13 سے زیادہ ڈولفینیریمز ہیں ورلڈ وائڈ، اور ابھی جو ہم لاہور میں جو لے کے آئے ہیں اپنی ٹیم کو، یہ یوکرین سے اور رشیا سے اسپیشلی جو ہے لاہور کے لیے لے کے آئے ہیں. یہ جو لاہور میں ہمارا جو بنا ہے ڈولفینیریم، یہ بیسیکلی پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈولفینیریم ہے.
شائقین میں مقبول یہ شو سارا گنڈاپور کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا. جانوروں کے حقوق کی کارکن سارا گنڈاپور کی نظر میں 24 فٹ لمبے، 24 فٹ چوڑے اور 6 فٹ گہرے تالاب کا سمندر سے کوئی مقابلہ نہیں، جہاں ڈولفن آزادی سے میل ہا میل تیرتی ہے.
اگر آپ اس جانور کو، خدا کے بنائے ہوئے کریشن کو، آپ اس مطلب سمندر جو کہ انفینیٹی ہوتا ہے، آپ اس سمندر سے لا کر اس کو ایک پول میں ڈال دیتے ہیں اور آپ اس جانور کو سٹارو کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں کہ وہ ٹرک سیکھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں انٹرٹین کریں، تو وہ ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنا.
دیگر ایکٹیوسٹ کے ساتھ مل کر سارا ان جانوروں کو تفریح کے نام پر قید کرنے کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم بھی چلا رہی ہیں.
باہر کی کنٹریز میں تھینکس ٹو دی پاور آف ایکٹیوسٹ، ان لوگوں نے باہر سے اب ڈولفن شوز کو اور ویل شوز کو، بیکاز ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہوئے انٹرنیشنلی جس میں ویلز فوت ہو گئی اور ان کی ابیوز کی ویڈیوز لیک ہوئی، تو پتہ چلا دنیا کو کہ جی سامنے جو ہمیں سب بہت اچھا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، तो वो पीछे क्या हो रहा होता है, वहां से जो जगह बंद होनी शुरू हुई है वो एनिमल्स जो सीखे सिखाए एनिमल्स थे वो इनने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेजना शुरू कर दिए, बिकॉज हमारे लिए एक नई एंटरटेनमेंट है।
लाहौर में जारी ये शो तो आरजी है, लेकिन इंसानों की तफरी के लिए कैद इन डॉल्फिन्स को आजादी मिलने का इम्कान कम ही है, क्योंकि सुधारे हुए जानवर के लिए समुन्द्र में जिंदगी गुजारना भी खतरे से खाली नहीं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
दुनिया के कई मुल्कों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे मस्नूई अज़ा तैयार किए जा रहे हैं जिनका मैयार बेहतरीन और कीमत कम है, लेकिन पाकिस्तान में खास जरूरियात के साथ जीने वाले बेशतर अफराद पुरानी तर्ज के मस्नूई अज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। जदीद मस्नूई अज़ा की सहूलत पाकिस्तान में क्यों बआसानी मुयसर नहीं, इसका जायजा ले रही हैं लाहौर से समन खान।
लाहौर के फिरोजपुर रोड पर वाकया इदारा बहाली माजूरा 1960 की दहाई से काम कर रहा है। इसका एक शोबा मस्नूई अज़ा का है, जहां पैदाइशी तौर पर या फिर हादसे और बीमारी के नतीजे में अज़ा से महरूम अफराद को मस्नूई अज़ा का सहारा दिया जाता है।
पहले हम सिर्फ ये वो स्टील की बनाया करते थे, लेदर की बनाया करते थे, अब ये पॉलीप्रो अपनी जीट आ गई है, वेलक्रो है, वेलक्रो ये वैसे भी लाइट वेट है, पहले लेदर का टाइम भी उसके काफी लगता होता था।
वक्त के साथ साथ मस्नूई अज़ा का मटेरियल और टेक्नोलॉजी बदलने के बावजूद पाकिस्तान में अब भी बहुत से लोग लकड़ी के अज़ा इस्तेमाल करते हैं।
मुझे बिलोनी लगी हुई है, यहाँ पे बेल्ट बांधती हूँ, नीचे लेग है, सॉक्स पहनी जाती है, फिर रबड़ फुट होता है उसको पहना, सॉरी रबड़ का होता है स्टंप होता है उसको पहना जाता है, देन वुडन लेग लगती है, तो उसकी तरह हवा नहीं आती, वो टाइट रहता है, वो चलने में थोड़ा ईजी रहता है, लेकिन जब उसको उतारते हैं तो वो बिल्कुल आप मेरी लेग एक ना जैसे पानी में भिगो के रखी होती है इस तरह सॉफ्ट हुई होती है, उसको पाउडर वगैरह लगा के सेट करना पड़ता है।
मजदूरों की फलाह के लिए काम करने वाला गैर सरकारी इदारा होप बिरूने मुल्क से महंगे आलात और खुदकार हाथ बाजू पांव टांग और दीगर अज़ा दरामद करता है। मुफ्त इलाज के लिए इन्हें हासिल होने वाली दरख्वास्तें मुखय्यर हजरात की जानिब से मिलने वाले फंड्स से कहीं ज्यादा हैं। इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद नियाजी का कहना है कि पाकिस्तान में मस्नूई अज़ा की फराहमी फिलहाल फलाही काम है, क्योंकि इसमें मुनाफा नहीं, इसलिए बड़े पैमाने पर काम करने वाली फैक्ट्रियां इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही।
20 लाख वाली टेक्नोलॉजी पे भी अगर तवज्जो दी जाए, कुछ पुर्जे बन जाए यहाँ, तो कॉस्ट जो है 1/3 तक लाया जा सकता है। प्राइवेट पॉकेट से जरा थोड़ा मसला हैवी हो जाता है ना।
इस शोबे में दो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने न्यूरिस्टिक नामी इदारा शुरू किया है, जो मुकामी सतह पर ऐसे मस्नूई अज़ा बना रहा है जिनके साथ सीढ़ियां चढ़ना उतरना, गाड़ी चलाना, भागना या पथरीले रास्ते पर चलना मुमकिन है, लेकिन महंगे होने के बायस पाकिस्तान में इनकी मांग न होने के बराबर है, जिसके बायस उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक में मुतारिफ कराने की जरूरत महसूस हुई है।
कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप और ट्राई करें कि हम वी सिक्योर अ बिग कॉन्ट्रैक्ट विद ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन देयर, जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स होंगी वो हमारी कंपनी को एज अ सस्टेनेंस मनी देंगी कि वो सस्टेन कर सकें इन द नेक्स्ट 3 or 4 years, उस वक्त तक जब तक हम पाकिस्तान के अंदर मार्केट डेवलप नहीं कर लेते।
माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में बनने वाली टेक्नोलॉजी को अगर अपने ही मुल्क में बड़े स्पॉन्सर्स मिल जाएं और अज़ा बड़ी सतह पर बनने लगें तो ये ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकेंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
और जनाब, आजकल अमरीका में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुवाखजे पर खासी ले दे हो रही है। सदर ट्रंप की जानिब से अपने सियासी हरीफ और सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के बेटे के कारोबारी मामलात की तहकीकात के लिए एक गैर मुल्की हुकूमत से राबता करने पर अमरीकी कांग्रेस इस वक्त अमरीकी सदर के मुवाखजे की इंक्वायरी कर रही है। इस इंक्वायरी का मकसद इस नतीजे पर पहुंचना है कि आया सदर ट्रंप का मुवाखजा किया जाए या नहीं। इस बारे में बताएंगे असदुल्ला खालिद।
صدر ٹرمپ نے ان الزامات سے اب تک انکار نہیں کیا کہ انہوں نے یوکرائن کے صدر سے ایک ٹیلی فون کال کے دوران سابق امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کرنے کا کہا تھا. تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا اور یہ بھی کہ انہوں نے یوکرائن کے لیے امریکی دفاعی امداد کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا.
اگر آپ ہمارا آئین اور دوسری بہت سی چیزیں پڑھیں تو علم ہوگا کہ کرپشن پر نظر رکھنا میری ذمہ داری ہے.
امریکی صدر کے مطابق سابق صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن نے یوکرائن کی ایک گیس کمپنی میں اپنی ملازمت کے دوران کرپشن کی اور ان کے والد جو بائیڈن نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کرپشن کی تحقیقات کو رکوایا. تاہم جو بائیڈن ان الزامات کو مسترد کر چکے ہیں.
صدر خود کرپشن کی تعریف پر پورا اترتے ہیں. انہوں نے حکومت کے اداروں کو کرپٹ کیا ہے. انہوں نے خود اپنے بیانات سے اپنے آپ کو ملزم ثابت کر لیا ہے. مسئلہ میرا یا میرے بیٹے کا نہیں جن کے کسی غلط کام کے ثبوت کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں.
صدر ٹرمپ کی 25 جولائی کو کی جانے والی اس ٹیلی فون کال کی شکایت ایک وسل بلور کی جانب سے اس سال اگست میں انٹیلیجنس کمیونٹی کو کی گئی. امریکی حکومت میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرنے والے افراد کے لیے وسل بلور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. قانون ان کی شناخت خفیہ رکھ کر انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے. صدر ٹرمپ اس سے پہلے وسل بلور کی کہانی کو ناقابل اعتبار کہہ کر اس شخص کی شناخت ظاہر کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں. ادھر پہلے وسل بلور کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کے خلاف اب ایک اور مخبر سامنے آیا ہے جس کے پاس یوکرینین صدر سے ٹرمپ کی بات چیت سے متعلق اہم نوعیت کی معلومات موجود ہیں.
ہمارا اس بات پر انحصار بہت زیادہ ہے کہ ایسے دلیر لوگ سامنے آئیں.
اس وقت امریکی ایوان نمائندگان کی 3 کمیٹیز صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کر رہی ہیں. اس ہفتے کئی اہم شخصیات اور اہلکاروں کو ان کمیٹیز کے سامنے پیش ہونے کے لیے نوٹسز بھیجے گئے ہیں. دوسری جانب صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹر اور کیمرے پر اپنے خلاف الزامات کا پرزور دفاع بھی جاری ہے. اسد اللہ خالد، وائس آف امریکا، واشنگٹن.
یہ تو ہو گیا ان کے مواخذے کے بارے میں ایک راؤنڈ اپ، مگر یہ مواخذہ ہوتا کیسے ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ امریکی صدر جانسن اور بل کلنٹن دونوں کا مواخذہ تو ہوا مگر سینٹ میں وہ بری ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ جب کانگریس صدر کا مواخذہ کرتی ہے تو اس میں ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے. مواخذہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں نخبت ملک سے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے انہیں امپیچ کرنے یا عہدے سے ہٹانے کے مطالبات ہو رہے ہیں، لیکن کیا امریکی صدر کو اتنی آسانی سے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ ویسے تو امریکی آئین کانگریس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ صدر کا مواخذہ کر کے یا انہیں امپیچ کر کے عہدے سے ہٹا دے. آئین میں یہ تو کہا گیا ہے کہ صدر کا مواخذہ کسی بڑے جرم یا غلطی کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک ٹویسٹ ہے اور وہ یہ کہ آئین میں ان جرائم کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی. مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے سے لے کر غداری تک کچھ بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. مواخذے کا آغاز کانگریس میں بیٹھے ایوان نمائندگان میں سے کسی ایک شخص کی درخواست سے ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کمیٹی کی پیٹیشن یا خصوصی تحقیقات سے سامنے آنے والی رپورٹ کی بنیاد پر صدر کے خلاف یہ کارروائی شروع کی جا سکتی ہے. ایوان نمائندگان میں الزامات کی فہرست تیار کی جاتی ہے. سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی ان الزامات پر تحقیق کرتی ہے. کمیٹی مواخذے کے حق میں فیصلہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی اور اب صدر کے خلاف مقدمہ چلے گا. اس مقدمے کی سربراہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں. صدر کو اپنے دفاع کا پورا موقع ملتا ہے. دلائل مکمل ہونے کے بعد سینٹ کے ارکان ہر الزام پر الگ الگ ووٹ کرتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ ان کی نظر میں یہ الزام ثابت ہوا یا نہیں. الزام ثابت ہو جائے تو صدر کو سخت ترین سزا کے طور پر عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور نائب صدر ان کی جگہ لے لیتا ہے. اب تک امریکہ کے 3 صدور کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہو چکی ہے. اینڈرو جانسن اور بل کلنٹن کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا تھا، لیکن ریچرڈ نکسن، جن کی برطرفی تقریباً یقینی تھی، انہوں نے اس عمل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا. آئینی ماہرین بس اتنا خبردار کرتے ہیں کہ مواخذے کا استعمال سیاسی مخالفت یا انتقام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بھی صدر اس کا نشانہ بننے کے ڈر سے اپنا کام نہیں کر سکے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اسٹریٹ فوڈ یا ڈھابے کی نئی قسم جو کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے وہ ہے فوڈ ٹرک، یعنی کھانے کا ٹرک۔ پاکستان میں ابھی اس کا اتنا رجحان نہیں ہے، لیکن اگر ہم امریکہ میں فوڈ ٹرکوں کے بزنس کا فروغ دیکھیں تو یہ سن 2008 سے شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکی محکمہ محنت یعنی لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق معاشی بحران کے باعث تقریباً 20 لاکھ امریکی اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ آپ کو ایرانی کباب کھانے ہیں یا دیسی بریانی، میکسیکن ٹاکوز کھانے ہوں یا جاپانی سوشی، یعنی آپ کو چائنیز، میڈیٹرینین، یونانی، تھائی، وسطی امریکہ کے اور پھر حلال اور پاکستانی کھانے تک، سب واشنگٹن میں موجود کھانے کے ٹرکوں سے مل سکتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرکوں کا یہ بزنس مقبول کیسے ہوا اور اس کے بہترین معیار کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے اور فوڈ ٹرکوں کے مالکان مختلف چیلنجوں سے کیسے نمٹتے ہیں اور اس بزنس کو اپنے لیے منافع بخش کیسے بناتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اسد اللہ خالد۔
روزانہ لنچ میں مختلف اور لذیذ کھانے کس کو اچھے نہیں لگتے، اور وہ بھی جب موسم اچھا ہو؟
ابھی بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں، میڈیٹرینین میں بھی حلال ہے، سم ٹائمز آپ کو ہاٹ ڈاگز بھی حلال مل جاتے ہیں، سو انڈین فوڈ حلال ہے۔
میرے فیوریٹ ہیں یہ میڈیٹرینین فوڈ، عرب فوڈ، کبھی دیسی بریانی بھی مل جاتی ہے، تو مکس کر سکتے ہیں۔
ایاد فلسطین سے ہیں اور انہوں نے تقریباً $50,000 کی سرمایہ کاری سے 5 سال پہلے اس کاروبار کا آغاز کیا۔ اس وقت ان کے 3 فوڈ ٹرکس ہیں، وہ اور ان کی بیوی ان فوڈ ٹرکس پر حلال کھانے بیچتے ہیں، اور ان کے چند کھانوں میں آپ کو مشرق وسطی کا فلیور بھی ملے گا۔ ریسٹورنٹ کی طرح اچھی لوکیشن یہاں بھی بہت ضروری ہے۔
یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو اچھی لوکیشن ملے، جیسے کہ آج میں لفان پلازا پر ہوں اور یہ لوکیشن کسی لاٹری سے کم نہیں۔ میں یہاں کام کرنے کے لیے فیس بھی ادا کرتا ہوں۔
ان کے پاس ہی گرنام سنگھ بریانی اور تکہ بیچنے کے لیے کھڑے ہیں، جنہوں نے اپنا ریسٹورنٹ زیادہ منافع بخش نہ ہونے پر اپنی ساری توجہ اس فوڈ ٹرک پر دی اور اسے منافع بخش بنایا۔
ٹرک چلانے واسطے کٹو کٹ 2 بندے چاہیے، تو وہ کٹو کٹ زیادہ سے زیادہ اِسی پیسے جڑے سیو کرتے ہیں 7-8,000 ڈالر۔
ہر ٹرک پر میرے لیے 3 لوگ کام کرتے ہیں جو صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کام کرتے ہیں، لیکن میرا دن صبح 5:30 یا 6 بجے شروع ہوتا ہے تاکہ سب کچھ وقت پر تیار ہو سکے۔
Some people who put french fries inside, but here people don't like french fries inside.
کھانے کا کاروبار جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس کاروبار میں ان لوگوں کو صبح 5 بجے اپنے دن کا آغاز کرنا پڑتا ہے اور رات 9-9 بجے تک یہ لوگ کام کرتے ہیں۔
مہینے کے وسط میں کاروبار اچھا ہوتا ہے، خاص طور پر جب موسم بھی ٹھیک ہو، 100 ڈگری فارنہائٹ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس موسم میں کسٹمرز بہت کم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی بار آپ کو اپنے ملازمین کو جیب سے ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔
لیکن اس کے باوجود اس کاروبار میں مقابلہ بڑھ رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق 2016 میں صرف 300 ٹرک یہ کاروبار کرتے تھے، جن کی تعداد اب 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی۔
جب میں نے اس کاروبار کا آغاز کیا تو کوئی 300 ٹرک اس کاروبار میں تھے، لیکن اب اچھی لوکیشن کا ملنا بہت مشکل ہے، ہمیں بہت زیادہ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اور اس کاروبار کی ریگولیشن بہت سخت ہے۔
فوڈ ٹرکس کے کاروبار کے مسائل اپنی جگہ، لیکن جو بھی یہاں اچھا کھانا بنا کے کسٹمرز کا ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے پاس کسٹمرز بار بار جاتے ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج کل امریکہ میں ایک نئی فلم آئی ہے جس کا نام ہے جوکر۔ یہ فلم خاصی متنازع ہوتی جا رہی ہے۔ ٹاڈ فلپس کی تخلیق جوکر ایک ڈراؤنے کردار پر مبنی ڈراما ہے جو بیٹ مین کا حریف ہے۔ یہ فلم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ذہنی عارضے میں مبتلا ایک خاموش اور معاشرے میں نظر انداز کیا ہوا شخص کیوں کر ایک ایسی طاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو مرنے اور مار دینے کا رجحان رکھتا ہے۔ فلم میں یاکوئن فینکس کی عمدہ اداکاری اور قوی عکاسی نے تھیٹروں میں اس کی نکالی کے ممکنہ رویوں نے سیکیورٹی کے بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ اس تنازع کے باوجود اس فلم نے اپنی نمائش کے پہلے ہفتے ہی آمدن کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی پینی لو پاولو نے اس فلم کے بارے میں فلم پروفیسر مے سانٹیاگو سے بات کی ہے کہ اس فلم کا پیغام کیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں ہماری ساتھی بہجت جیلانی۔
I have some bad news for you.
آرتھر فلیک کے ذہنی عارضے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے اور کاؤنسلر کا کہنا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے اچھی خبر نہیں اور یہ آخری موقع ہے کہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے. آرتھر فلیک عرف جوکر کا کہنا ہے کہ آپ سن ہی نہیں رہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ جب گوتھم شہر میں ذہنی صحت کے پروگرام کے لیے سرکاری فنڈنگ کو ختم کر دیا گیا تو آرتھر فلیک کی دوائیں اور مشاورت سبھی کچھ منسوخ ہو گیا. ایک مسخرے اور جوکر کی حیثیت سے اس کا کام بھی ختم ہو رہا ہے اور تقسیم اور بے اطمینانی کا شکار شہر کے مشتعل افراد اس کو مسلسل تنگ کرتے ہیں. لیکن آرتھر اپنی والدہ کے اس عقیدے پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں ہنسی اور مسکراہٹیں پھیلانے کے لیے آیا ہے. یہ ایک ایسی توقع ہے جو اپنی شان و شوکت کے بارے میں اس کی خود فریبی کو ہوا دیتی ہے. جب بار بار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق چلا دیتا ہے اور اس کے ایک شیطانی جوکر میں تبدیل ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے. ناقدین جوکر کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں. بعض ناقدین اس فلم کو ایک شخص کے ذہنی مریض بننے کی مشاق عکاسی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن بیشتر کا کہنا ہے کہ یہ فلم حالات کا شکار ہونے والے ایک تنہا شوٹر سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہے اور پھر اسے ایک منفرد نگران کے درجے پر لے جاتی ہے. ان ناقدین میں سے ایک جارج میسن یونیورسٹی کی فلم پروفیسر مے سانتیاگو بھی شامل ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وارنر بردر اسٹوڈیوز اور فلم ساز ٹاڈ فلپس کا ایسی فلم بنانے کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے، خاص طور پر ملک میں وسیع تر پیمانے پر ہونے والی شوٹنگز کے بعد، جس کے ذمہ دار جوکر جیسے رویے کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں. جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مے سانتیاگو کہتی ہیں کہ ہم تو ایک خوف زدہ معاشرہ ہیں اور آپ ایک مقبول فلم بنا رہے ہیں جس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ آسان نہیں ہے کہ اس نوعیت کے کرداروں کے ساتھ آپ ذمہ داری سے مبرہ ہو سکیں. ملک بھر میں فلم تھیٹروں میں سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ کیا گیا اور فلم بین ماسک پہن کر نہیں جا سکتے. لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے ریڈر شاویز جوکر کی نمائش سے قبل اس کی تاریخی اہمیت اور عوامی تشویش سے باخبر تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لاس اینجلس میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم شہریوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہوشیار اور چوکس رہیں. 2012 میں ایک اور جوکر فلم کی نصف شب ہونے والی نمائش کے دوران جیمز ہومز نامی ایک شخص نے 12 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس میں 70 افراد زخمی بھی ہو گئے تھے. یہ کرسٹوفر نولن کے فلم دا ڈارک نائٹ رائزز تھے. اب تک فلم جوکر نے وینس فلم تہوار میں 3 اعلی ایوارڈ جیت لیے ہیں اور جوکوئن فینکس اپنی کارکردگی کے لیے آسکر کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اداکار جوکوئن فینکس کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر کرداروں کی طرف سے ملنے والی تحریک واضح ہوتی ہے اور ہم ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کب اور کیسے محسوس کرنا ہے، اور مجھے اس فلم میں جو بات پسند ہے وہ دراصل اس کی توضیح پر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں. پروفیسر مے سانتیاگو کہتی ہیں کہ آرٹ کو ایک خلا میں تخلیق نہیں کرنا چاہیے. پروفیسر مے سانتیاگو کا کہنا ہے کہ آرٹ یعنی فن کو بھی سماجی اقدار کے حوالے سے ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکی حکومت کے مطابق سیئٹل شہر میں تقریباً 12,000 بے گھر افراد رہتے ہیں. ان میں سے بیشتر انگریزی نہیں بول سکتے. مسلمانوں کی ایک تنظیم انہیں نہ صرف رہنے کے لیے ٹھکانہ دے رہی ہے بلکہ انگریزی سیکھنے میں مدد دے رہی ہے تاکہ وہ نوکری حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اس کی تفصیل بتا رہی ہیں ارم عباسی.
مسلم ہاؤسنگ سروسز بے گھر لوگوں کے تناسب سے امریکہ کے تیسرے بڑے شہر میں کام کر رہی ہے. نام سے دھوکہ مت کھائیے کیونکہ اس کے دروازے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کھلے ہیں. ان کا مقصد ان جیسی غریب اور بے گھر خاتون کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. یہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی.
یہ ایتھیوپیا سے آئی ہیں، یہ اپنے ملک میں جاری جنگ سے بھاگ کر یہاں امریکہ آئی ہیں، لیکن ان کے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے گھر ہونے کے بہت قریب تھیں. انہیں سیاٹل میں رہنا پسند ہے، اس لیے یہ یہاں آئیں، لیکن چونکہ یہاں گھروں کا کرایہ زیادہ ہے اور ان کے مالی وسائل اتنے نہیں، انہوں نے اپنی برادری سے مسلم ہاؤسنگ کے بارے میں سنا، اسی لیے وہ مدد کے لیے یہاں آئیں.
اس تنظیم کے اہلکار 6 سے زیادہ افریقی زبانوں کے علاوہ عربی اور اردو بھی بول سکتے ہیں.
تنظیم کے ڈائریکٹر رضوان رضوی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد لوگوں کو صرف سڑکوں سے اٹھانا نہیں بلکہ انہیں دنیا میں دوبارہ سود مند کردار ادا کرنے کے لیے قابل بنانا ہے.
ہم کوئی ایسا مالک مکان ڈھونڈتے ہیں جو انہیں گھر میں رہنے دے یا پھر آدھا کرایہ لے یا پھر کرایہ بالکل ہی نہ لے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو. جن کے پاس فرنیچر نہیں ہوتا انہیں وہ بھی مہیا کیا جاتا ہے. پھر ہم یقینی بناتے ہیں ان کے بچے اسکول جائیں. اس کے بعد ہم ان کے والدین کے لیے نوکری تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہم پر انحصار کریں بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ٹریک پر لانے کے قابل ہو جائیں.
ایتھوپیا سے آنے والی یہ خاتون ابھی عارضی گھر میں رہتی ہیں. نوکری تلاش کرنے میں بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے.
کچھ لوگوں کو چند ماہ تو کچھ کو کئی ماہ اور کئی کو ایک سال سے زیادہ بھی مدد درکار ہوتی ہے. چند کیسز پیچیدہ ہوتے ہیں اسی لیے ہر کیس کا ہم ایک مینیجر تعینات کرتے ہیں. گھر تلاش کرنے, بچوں کو سکولوں میں بھیجنے اور نوکری کے معاملے میں مینیجرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں.
2017 میں مسلم ہاؤسنگ سروسز نے 1,000 سے زیادہ لوگوں کی مدد کی. سیٹل میں 12,000 بے گھروں کے لیے شاید یہ کافی نہیں مگر ان سروسز سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں. ولدیا بارا پتری کے ساتھ ایرم عباسی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اسی شہر یعنی سیٹل ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں جیسے امیزون اور مائکروسافٹ کے لیے مشہور ہے. اعداد و شمار کے مطابق شہر میں قائم آئی ٹی کمپنیوں میں بیرونی ممالک سے آنے والوں میں بھارتی نیات سب سے زیادہ ہیں, جبکہ دوسرے نمبر پر چین اور تیسرے نمبر پر پاکستانی ہیں, جن میں خواتین بھی شامل ہیں. یہ خواتین کافی متحرک اور منظم ہیں. وہ دوسروں کی مدد کے لیے کیا کر رہی ہیں اس کی تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی ندیم یعقوب.
امریکہ کے شہر سیاٹل میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے منسلک چند پاکستانی خواتین دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں موجود خواتین کو انسپائر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشاں ہیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ نامی ایک تنظیم قائم کی ہے.
ہم بہت انکلوسیو ہیں, ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر کوئی ہیلپ لے سکتا ہے. اٹس جسٹ کہ جو ہمارے ہم جو کو فاؤنڈرز ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں, ہمارا ایک اسپیشل کنیکشن ہے اور ہمارا ایک اسپیشل آئیڈیالوجی ہے کہ وی ریئلی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس ان دی ویمن دیئر اینڈ ریئلی ہیلپ دیم.
یہ نیٹ ورک خواتین کو تربیت اور ان کی آگہی کے لیے پروگرامز ترتیب دیتا ہے. حال ہی میں اس نے جب سی وی تیار کرنے کے بارے میں ایک ورک شاپ کا اہتمام کیا تو اس میں بڑوں کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی.
میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ ریزیومے کیسے تیار کیا جاتا ہے, کیونکہ جب میں بڑی ہوں گی تو یہ مددگار ہوگا, اور جب آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بے حد مددگار ہوتا ہے.
تو پیشہ ور خواتین اس نیٹ ورک سے کیسے مستفید ہوتی ہیں, ہم نے پوچھا اس ورک شاپ میں شریک کچھ خواتین سے.
امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اہم ہوتی ہیں, اور پی ڈبلیو آئی سی میں بہت سی خواتین ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہی ہیں. میں ان سے متاثر ہوں اور ان سے مشورے لیتی ہوں, جس سے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے.
جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ دیر ادر عورتیں ان ٹیکنالوجی جن کو میں دیکھ سکوں اور آئی کین اسپائر ٹو بی لائک دیم.
جس سے بھی میں ملی ہوں پی ڈبلیو آئی سی میں, ہر کوئی ایک صرف مدد کی اور ایک پے بیک کی نیچر سے جو ہے کہ دے جسٹ وانٹ ٹو ہیلپ.
پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ اب تک 5 چیپٹرز قائم کر چکا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے.
پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم گلوبل ویزیبلٹی دیں. ان کو گلوبل ویزیبلٹی دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہماری کچھ پروگرامز ہیں, جس میں مینٹرنگ پروگرام ہے, جس میں اسٹوری ٹیلنگ کا پروگرام ہے, جس میں ہم ان کے انٹرویوز بھی پبلش کرتے ہیں, اور ان کو وہ تمام یہاں کی کانفرنسز اور جاب اپرچونیٹیز جن سے وہ پہلے اس طرح کا ان کا ایکسپوژر نہیں تھا رہا ہے پہلے, ہم وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
تنظیم پاکستان میں خواتین کی تربیت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے, اور ہما کہتی ہیں کہ وہ ایک اسکالرشپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ امریکہ میں تعلیم اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, سیئٹل.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
शबाना आजमी उन अदाकारों में से हैं जिन्हें सरहद के दोनों जानिब पसंद किया जाता है और अब वो हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म में भी नजर आएंगी। वॉशिंगटन डीसी के सालाना साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के मौके पर सारा जमान ने शबाना आजमी से इनके करियर और पाक भारत तनाव से सकाफती तबादले पर लगने वाली बंदिशों के बारे में बात की। इस इंटरव्यू से कुछ इकतबासात समात फरमाइए।
शबाना जी, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। आप यहाँ पे डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में आई हैं। आपके ख्याल में बॉलीवुड की और इंडियन सिनेमा की ऐसी क्या खास बात है कि अमेरिका में भी जो नई जनरेशन साउथ एशियंस की पैदा हुई है, परवान चढ़ी है, वो भी इस सिनेमा में दिलचस्पी लेती है?
मुझे लगता है हमारी जो फिल्में हैं वो हमारे डीएनए में इस तरह से बस गई हैं कि जेनरेशन्स की मेमोरी में, क्योंकि उनके वालिदैन को अच्छी लगी थी, उन्होंने गाने सुने हुए हैं और इसलिए वो अभी भी उनके लिए एक ज़िंदा एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ज़रिए ऑल्सो आपको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है जो कि आप छोड़ कर आए हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है साउथ एशियन कम्युनिटी तक ही महदूद नहीं है। अगर आप देखें कि हिंदी फिल्में दुनिया में कहाँ कहाँ मशहूर हो रही हैं, तो शुरू में हमने देखा था कि रूस वगैरह में बहुत चलती थी और मिडल ईस्ट में बहुत चलती थी, लेकिन अब चाइना जैसे मुल्कों में देयर डूइंग फिनोमिनल बिजनेस। तो मुझे लगता है देयर इज समथिंग इंट्रिंसिक इन द स्टोरी टेलिंग व्हिच इज व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल।
आपने इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं अभी और बहुत सारे साल गुजारेंगे आप, बहुत सारी खवातीन की इवन हॉलीवुड में भी ये शिकायत रहती है कि एक सर्टन एज के बाद खवातीन के लिए रोल नहीं लिखे जाते जो अच्छे हों, जो स्ट्रॉन्ग हों। आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस किया आपने?
इनफैक्ट आजकल का जो दौर है मुझे लगता है वो एक्टर्स के लिए और ख़ासतौर से सीनियर एक्टर्स के लिए बेहतरीन दौर है, क्योंकि देखिए ये वेब सीरीज शुरू होने की वजह से ये रियलाइजेशन लोगों में आ गया है कि कंटेंट इज़ किंग। तो मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ बन रही हैं और वो सिर्फ स्टार्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मुझे तो इतनी अच्छी रोल्स मिले हैं पिछले 5 सालों में, और अभी मैंने स्टीवन स्पीलबर्ग की जो है हेलो पे आधारित सिल्वर है उसको भी मैंने साइन किया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड विद ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट इट हैज़।
एक तरह से क्रॉस ओवर आप कर रही हैं कि एक गेम जो है वीडियो गेम हेलो उस पे बेस्ड फिल्म सीरीज का हिस्सा आप होंगे, तो मुझे ये बताइए आपने इसको पिक क्यों किया? स्पीलबर्ग के नाम की वजह से या आपको लगा कि अब एक नई कह लीजिए दुनिया में आप कदम रखेंगे?
स्पीलबर्ग का नाम जो है ऑब्वियसली बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, लेकिन मेरा रोल इसमें बहुत अच्छा है और मैं मार्गरेट पारगॉन्स्की जो कि एडमिरल है नेवी की, उसका रोल कर रही हूँ और आई एम नॉट प्लेइंग इन इंडियन। और अगर आप देखें तो एशियन एक्टर्स पिछले 20-25 साल से ये मांग करते हैं कि जो सबसे बेहतरीन रोल्स हैं वो सिर्फ कॉकेशंस के पास क्यों जाते हैं और कलर ब्लाइंड कास्टिंग क्यों नहीं होती। और अब इतने सारे सालों के बाद अब ये एक हकीकत बनी है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं समझती हूँ कि फिल्में जिस तरह से बन रही हैं और जिस तरह से देखी जाएंगी वो अगले 20 साल में बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे राइट ऑन टॉप ऑफ दैट। मैंने आज से तकरीबन 15 साल पहले ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट फिल्म लॉस एंजलिस में की थी बिकॉज इट वॉज ओनली गोइंग टू बी रिलीज ऑन गूगल। तब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम, एंड आई सेड नो दिस इज द फ्यूचर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम।
और अगर आपके करियर को देखें तो नज़र आता है कि आपने बिग बजट फिल्म्स में भी काम किया, छोटे बजट की और बहुत छोटे बजट की भी, तो क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है किसी भी फिल्म को साइन करते वक्त?
मुख्तलिफ चीज़ें, कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर, कभी रोल, कभी पैसा, कभी कहानी, लेकिन मैं करती वो ही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगे, अगर वो मुझे सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं हो तो मैं नहीं करती हूँ।
तो ये जो सिल्वर आपने साइन की है स्टीवन स्पीलबर्ग की, इसमें क्या अट्रैक्ट किया है आपको, उस रोल की तैयारी आप कैसे कर रही हैं?
वो तो एक सीक्रेट है जो मैं बता नहीं सकती, लेकिन उसमें मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. मैं कभी साइंस फिक्शन देखती नहीं थी, अब मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखना शुरू किया है.
पढ़ाई शुरू कर दी.
बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर दी.
ठीक है, फ्यूचर आप क्या देखती हैं कि किस तरह भारतीय सिनेमा अमेरिका में कल्चर को, लैंग्वेज को ट्रांसेंड कर सकता है?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मौका हमको मिला है ये दो तरफा होना चाहिए. हमको अपनी चीज़ें यहाँ लानी चाहिए और उनको उनकी चीज़ें हमारे पास लानी चाहिए. होता ये था कि सिर्फ ये एक तरफा रिश्ता था कि हमारे पास जो है पुरानी हॉलीवुड की फिल्में आती थी और उन्हीं को हम देखकर कहते थे वाह. लेकिन अब तो ऐसा माहौल हो गया कि सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि यूरोपियन, जापानीज, कोरियन तमाम सिनेमा अवेलेबल है. और हम जब दूसरे मुल्कों का काम देखते हैं तो हमारे लिए वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. इसी तरह से मैं समझती हूँ कि हमारे कल्चर के बारे में, हमारी देखिए जो हिंदी फिल्म में जो म्यूज़िक है और जो गाने हैं, मुझे लगता है कि ये एक यूनिक चीज़ है इसकी, और हमको इसको कभी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए ये सोच के कि ऑलराइट वी आर मेकिंग अ फिल्म फॉर द वेस्ट. दे हैव टू एक्सेप्ट अस द वे वी आर. वी टेल स्टोरीज थ्रू सॉन्ग्स एंड दैट इज़ आवर आइडेंटिटी.
थोड़ा सा आई वांट टू शिफ्ट गियर्स अ लिटिल बिट. आप खुद बहुत पॉलिटिकली भी एक्टिव रही हैं, एक्टिविज्म में भी आप बहुत एंगेज्ड हैं. जब भी पाकिस्तान जब भारत के दरमियान कुछ होता है, पिछले कुछ सालों से एक्टर्स से भी ये एक्सपेक्टेशन होने लगी है कि वो भी इस इशू पे ज़रूर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बोलें. एक पेट्रियटिज्म का, हुब्बुल वतनी का एक कॉन्टेस्ट सा शुरू हो जाता है. क्या कहेंगे आप उस बारे में?
मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम दोनों मुल्कों के बीच जो हमारी सियासतें हैं और जब हमारी हुकूमतें हैं वो हमारे लोगों से मुख्तलिफ हैं. वी शुडन कन्फ्यूज द गवर्नमेंट्स विद द पीपल. और मैं बहुत तो नहीं गई हूँ पाकिस्तान, लेकिन जब भी गई हूँ मुझे बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज्जत मिली. और इसी तरह से वहाँ के लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. मुझे ऐसा लगता है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक डायलॉग आई थिंक इज़ द ओनली वे दैट वी कैन गो फॉरवर्ड. उसमें कुछ ग्लिचेस आते हैं, हाइपर नेशनलिज्म की भी बात होती है, कभी हम नाराज़ हो जाते हैं, कभी आप नाराज़ हो जाते हैं, बट वी हैव टू लुक एट द लॉन्गर पर्सपेक्टिव.
अब जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात में तनाव आता है, दोनों जानिब ये आवाज़ें उठने लगती हैं कि दूसरे मुल्क के आर्टिस्ट को नहीं लेना फिल्मों में, उनकी फिल्में यहाँ नहीं दिखानी, हम इनके आर्टिस्ट वहाँ नहीं लेने. जब ऐसे होता है तो क्या वाकई आर्ट की कोई सरहद नहीं है? जब आर्ट की सरहदें फिर हैं,
आर्ट की कोई सरहद होनी नहीं चाहिए. और क्योंकि आर्ट जो है वो किसी मुल्क तक महदूद नहीं रह सकता. आर्ट की तो ये खासियत है कि वो बाउंड्रीज और बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकता है और एक ह्यूमैनिटी की बात करता है आर्ट. या कभी मिरर दिखाता है, कभी तकलीफ़ भी पहुंचाता है, कभी बहुत लुत्फ भी देता है. लेकिन आज़ाद होना आर्ट का ज़रूरी है. अगर उस पर सियासी पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएं, तो मुझे लगता है कुछ वक्फे के लिए शायद पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही सही है, लेकिन वो लंबे दौर में इट कांट वर्क.
कुछ अर्से के लिए ठीक है कि दोनों साइडों पे एक्टर्स का जो इंटरेक्शन है उसको रोकने की जो आवाज़ होती है.
मैं इसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए. लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हाइटेंड टेम्पर्स जो हैं उस वक्त थोड़ा सा अगर आप लो लाइट कर दें और कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं हो तो फिर वो ग्राउंड रिकवर करना ज़्यादा आसान हो जाता है. अगर आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशंस लेने लगे तो जब पीस आती है तो फिर आप किस मुंह से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे?
आप एक हिंदुस्तानी मुसलमान खातून अदाकारा, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा आपके लिए कौन सा है, और अगर आप रैंक करें तो कैसे करें?
औरत होना मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है. इंडियन होना मेरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है. मगर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी थोड़ी होती, आइडेंटिटी तो फ्लूइड होती है. तो मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं. तो उसको अगर आप एक दायरे में फिट करके एक बॉक्स में अगर आप कह दें बस आप सिर्फ ये हैं, तो वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज आइडेंटिटी इज़ फ्लूइड।
भारत में हम देख रहे हैं जिस तरह से रिलीजियस नेशनलिज्म बढ़ा है, ऐसे माहौल में आप सेफ्टी, अपने प्रॉस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, अपना करियर, इसके बारे में कोई दिल में फिक्र, कोई परेशानी पैदा होती है?
नहीं होती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात यह है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मैं एक डेमोक्रेसी में रहती हूँ, और डेमोक्रेसी में होने की वजह से मुझे तमाम वो हकूक मिलते हैं जो कि डेमोक्रेसी अपने माइनॉरिटीज़ को देती है।
और आपके ख्याल में भारत की डेमोक्रेसी हेल्दी है या ख़तरे में है?
नहीं, उसके ऊपर डेफिनेटली अटैक्स तो आते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और हमको ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर जब अटैक आता है तो कितनी स्ट्रांगली जो सिविल सोसाइटी वो किस तरह से रेजिस्टेंस ऑफर करती है, एंड दैट इज़ द साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी।
शबाना आज़मी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अंजुम हैरल्ड गिल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।